بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. لكن شو اسمه بوينت نمبر 116 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ کلام میں مت دیکھو اور اصحاب الکلام کے ساتھ بھی مت بیٹھو. علم الکلام، اصحاب الکلام یا اہل الکلام سے کیا مراد ہے؟ اور امام بربهاري رحمہ اللہ نے ان سے کیوں خبردار کیا ہے؟ علم الکلام کے تعلق سے سلف کا کیا موقف رہا ہے؟ اور اس علم کے کیا خطرہ ہے؟ اس تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. فضل الشیخ العلامہ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں امام بربهاري کے اس قول پر: وإياك والنظر في الكلام، فرماتے ہیں: يجب العمل بالكتاب والسنة. واجب یہ ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کیا جائے. وما عليه السلف الصالح، اور جس چیز پر سلف صالحین تھے. اور یہ جملہ اس کتاب کی اساس ہے. شروع سے لے کے آخر تک امام بربهاري رحمہ اللہ اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اسی بات پر تأکید کی ہے ہر سننے والے کو یا ہر اس کتاب پڑھنے والے کو، کہ کتاب اور سنت پر عمل کرنا، اور جس چیز پر سلف صالحین تھے اس کو اپنانا اور اس پر چلنا یہ واجب ہے. کس چیز پر سلف صالحین اور کس چیز کو مضبوطی سے تھامنا ہے؟ فرماتے ہیں: وما علیہ السلف الصالح من الاعتقاد والعمل والسلوک. اعتقاد ہو، عمل ہو یعنی عبادات ہو یا کوئی بھی عمل ہو، والسلوک چاہے سلوک ہو، طریقہ ہو، اخلاق ہو، سب سلف کے ہیں. اصول میں سلفی ہیں، فروع میں سلفی ہیں، اور طریقتاً بھی سلفی ہیں. فرماتے ہیں: هذا هو المنهج السلیم، یہی منہج جو ہے سلیم اور صاف اور صحیح منہج ہے. ومن ترک منہج سلف الصالح فی الاعتقاد وفی غیره، اور جس نے چھوڑا سلف صالح منہج کو اعتقاد میں، عقیدہ میں یا کسی اور معاملے میں، وذهب مع علماء الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل، اور چھوڑ دیتا ہے یعنی من السلف الصالح کو عقیدے میں، اور اپنا لیتا ہے یا ان کے ساتھ چلا جاتا ہے جو علماء کلام سے عقیدہ جو لوگ ثابت کرتے ہیں، منطق اور علم کلام اور جدال کے قواعد پر، والمقدمات والنتائج التي يسمون براهين عقلية، والمقدمات والنتائج جسے عقلی براہین گردانتے ہیں، فهذا ضلال في العقيدة، تو یہ عقیدہ میں ضلال ہے. عقل و منطق پر شریعت کو نہیں تولا جاتا، عقل کو شریعت پر مقدم نہیں کیا جاتا، عقل کو شریعت کے دلائل و شریعت کے حدود کے اندر رکھ کر بات کی جاتی ہے، نہ کہ عقل کو مقدم کر دیا جاتا ہے. اور منطق بھی عقل کے تابع ہے، اور عقل و منطق اور کلام سب شریعت کے تابع ہے، کوئی چیز شریعت سے آگے نہیں ہے. کوئی چیز قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے. تو شیخ صفر فرماتے فہذا ضلال فی العقیدتی وضلال فی الاستدلالی، یہ عقیدہ میں بھی ضلال ہے اور استدلال میں بھی ضلال ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہیں گے کہ علم الکلام اور اصحاب کلام کیا تعلق ہے عقیدے کے مسائل سے؟ بنیادی تعلق ہے. جب ہم عقیدے کے اصول کی بات کرتے ہیں یا ایمان کے اصول کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ان 11 اصول میں جو ہم نے بیان کیے تھے ان میں ایک دلیل استدلال ایک اصل تھا. دلیل اور استدلال کو بھی عقیدے کے اصول یا ایمان کے اصول میں شامل کر دیا گیا. اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے کہ اصل بھی ہے, دلیل و استدلال بھی عقیدے کے اصول میں سمجھا جاتا ہے کہ دلیل کہاں سے لی جاتی ہے, استدلال کن امور سے کیا جاتا ہے, شریعت کی اساس اور بنیاد کیا ہے, دلیل کس چیز کو کہتے ہیں, استدلال کیسے کیا جاتا ہے جس میں اساس قرآن اور سنت ہے اور فہم السلف الصالح ہے. اور جو بھی کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, یعنی اجماع بھی اس کے تابع ہے اور قیاس صحیح بھی اس کے تابع ہے, لیکن علم الکلام کہاں پہ ہے, علم الجدل کہاں پہ ہے, علم منطق کہاں پہ, اس کی کوئی گنجائش ہے؟ کچھ بھی نہیں. صحابہ کے اقوال دلیل بن سکتے ہیں لیکن یہ بھی قرآن سنت کے تابع ہیں, شروط کی اس کی بھی شرطیں ہیں. تو دلیل و استدلال عقیدے کے اصول میں سمجھا جاتا ہے. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح حفظہ اللہ, فہذا ضلال فی العقیدۃ و ضلال فی الاستدلال, یہ عقیدے میں بھی گمراہی ہے اور استدلال میں بھی گمراہی ہے. عقیدے میں کیوں گمراہی؟ کیونکہ استدلال میں گمراہی ہے. اس اصول مخالفت کے رسول جماعت کی ان لوگوں نے علم منطق و علم الکلام کو آگے کیا ہے. فرماتے ہیں, واللہ غنانا عن علم الکلام وعن غیرہ, اللہ تعالی نے ہمیں غنی کر دیا ہے علم کلام اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور اس جیسے امور ہیں. بما انزل علی رسولہ من کتاب و سنہ, اس چیز سے اللہ تعالی ہمیں غنی کر دیا ہے, ان چیزوں سے جو علم و کلام ہے جو اللہ نے نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کتاب اور سنت, وحی کا نوری کافی ہے. فلا خیر الا فی الکتاب والسنہ, کوئی خیر نہیں مگر کتاب اور سنت میں, لا سیما فی امور العقیدۃ التی ہی الاصل, خصوصی طور پر عقیدے کے امور میں جو شریعت کی اساس اور اصل سمجھی جاتی ہے. وہی الاساس, اور یہی اساس ہے. فلا نبنی عقیدتنا الا علی ادلۃ الکتاب والسنہ, ہم نہیں بناتے اپنے عقیدہ کو یا نہیں قائم کرتے اپنے عقیدہ کو مگر کتاب اور سنت کے اساس پر, یہ اصل بنیاد ہے. ولا نبنی علی قواعد المنطق وعلم الکلام, اور ہم نہیں بناتے عقیدے کے اصول جو ہیں یا عقیدے کے مسائل جو ہیں علم منطق یا علم کلام کی بنیاد پر. فکلام علماء فی علم الکلام متکلمین معلوم, اور علماء کا کلام علم کلام اور متکلمین جو ہے اہل الکلام یا اصحاب الکلام جو ہے معلوم, یعنی سلف کے اقوال اور سلف علماء کے اقوال ان کی مذمت میں معروف اور معلوم ہیں. یقول امام الشافعی رحمہ اللہ, سلف میں سے امام الشافعی رحمہ اللہ معروف اور مشہور قول ہے, فرماتے ہیں, حکم فی اہل الکلام, میرا حکم اہل کلام میں یہ ہے, ان یضرب بالجرید والنعال, کہ ان کو مارا جائے کھجور کی چھڑیوں سے, والنعال اور جوتوں سے. سبحان اللہ, یعنی یہ فعل اتنی قبیح ہے علم الکلام جو ہے سلف کے نزدیک کہ جو بھی اس میں پڑھتا ہے اس کا جرم اور اس کی سزا, اس کے جرم کی سزا یہ ہے کہ ان لوگوں کو مارا جائے کھجور کی چھڑیوں سے اور جوتوں سے. وَيُطَافَ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ, اور قبیلوں میں ان کو لے کر گھمایا جائے اور سرعام ان کی تدلیل کی جائے. وَإِنْ يُقَالَ, اور یہ کہا جائے, هَذَا جَزَاءُ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَهَبَ إِلَى عِلْمِ الْكَلَامِ, یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب اور سنت سے منہ موڑتا ہے اور علم الکلام کو اپنا لیتا ہے. سبحان اللہ, سلف کے نزدیک علم الکلام اتنی بڑا جرم ہے. شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں, فعلم الکلام مذموم, انڈر لائن کریں, علم الکلام مذموم ہے, ہر حال میں مذموم ہے. وکان السلف یحذرون منہ غایت التحذیر, اور سلف خبردار کرتے رہتے, اس میں شدت بھی اختیار کرتے تحذیر میں اور خبردار کرنے میں. وانہ لا یتخذ منہجا فی العقائد یسار علیہ, اور اسے منہج کبھی نہیں بنایا جاتا جس پر عقیدے کے امور لے کر چلا جائے. وہ ترک الکتاب و سنہ, وہ کتاب و سنت کو چھوڑا جائے. مثل الذین یقولون, ان کی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں, الجسم والجوہر الى آخره, جسم کی بات کون لے کے آیا ہے, جوہر کی بات کون لے کے آیا ہے, اس جیسے جو الفاظ ہیں یہ اہل کلام ہے منطقی، اہل کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے، کیوں؟ انہوں نے کثرت سے باتیں کی ہیں، کلام کیے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کو نقصان اٹھا بیٹھے، کچھ ایسی بات جن کا ضرورت نہیں تھی کہنے کی، خصوصی طور عقیدے میں اور خصوصی طور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے. اب جسم کی بات کہاں سے آئی؟ سلف میں سے کسی نے یہ فرمایا ہے، کسی نے کہیں پہ کسی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا نہیں؟ جسم کے اقرار یا نفی کہیں پر آپ کو ملتا ہے؟ جوہر کیا ہوتا ہے؟ ذات کی بات آپ کو ملے گی، صفات کی بات آپ کو ملے گی، اسماء کی بات آپ کو ملے گی، لیکن جسم کی بات کہاں سے آ گئی؟ ان کے نزدیک جو علم الکلام علم منطق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ذاتیہ ہیں ان کو اگر آپ اقرار کر دیتے ہو، صفات ذاتیہ معنویہ جو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، کما جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اگر آپ یہ مان لیتے ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، کیونکہ ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں، مخلوق میں آنکھیں جو ہیں اور ہاتھ جو ہیں اور پاؤں جو ہیں، یہ مختلف حصے ہیں جس سے یہ انسان بنتا ہے، ان کے بغیر انسان انسان نہیں ہوتا. اس لیے لازم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ان صفات کو مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بھی تجسیم لازم آتی ہے. سبحان اللہ، یہ لازم ملزوم کہاں سے آ گیا ہے؟ اور کس نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح محتاج ہیں چیزوں کا؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ مان لیتے ہیں پھر آپ کو تجسیم لازم آتی ہے. تجسیم تو جسم کا لفظ سلف نے کبھی استعمال کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات اور احادیث جن میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنا ہے. کبھی ایک مرتبہ کے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کا جسم بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہ چیز لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ سبحان اللہ. لیکن بعد میں لوگ آئے اور علم المنطق علم الکلام کو آگے لے کر یہ باتیں ہوئی، جیسے آگے بیان ہوگا. یہ اساسی طور پر معتزلہ لے کے آئے، یہ مصیبت جو ہے جہم معتزلہ، معتزلہ میں بات بہت معروف اور مشہور ہوئی جب المنطق کی اور فلاسفہ کی کتابیں جو ہے، ان کے اقوال جو ہے وہ عربی میں ان کو ترجمہ کیا گیا اور تعریف کی گئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صالح حفظہ اللہ، وَيَقُولُونَ اثبات الصفات يقتضي التجسيم، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے سے تجسیم لازم آتی ہے. والاجسام متشابهۃ، اور جو جسم ہے وہ متشابہ ہیں، ایک جیسے ہیں. فینفون اسماء اللہ وصفاته فرارا من التجسیم، تو انکار کر دیتے، نفی کر دیتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجسیم سے بچنے کے لیے، تجسیم سے فرار ہونے کے لیے. والجسم هو ما يتكون من الجواهر الفردية والجوهر والفرد بنفسه. اچھا، جسم کیا ہے؟ کہتے الجسم هو ما يتكون من الجواهر الفردية، جواہر فردية سے جسم بنتا ہے، یعنی صفات نہیں کہتے، وہ الگ سے جوہر کہتے ہیں، الگ الگ جواہر فردیہ، ان سب کے مجموعے سے جسم بنتا ہے. والجواہر الفرد بنفسه، اور جوہر و فرد الگ سے فرد سمجھا جاتا ہے. فبنوا عقیدتهم على الجسم وعلى الارض، تو جس اپنے عقیدہ کو جسم اور ارض پہ یا جوہر پہ بنا لیا. وغیر ذاک من توہمات الباطلہ، ان کے علاوہ بھی جو ان کے باطل توہمات ہیں. وترکوا الکتاب والسنۃ، اور کتاب و سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا. وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله، اور یہی کل گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ. ولا اشتغل مسلم بعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم كتابه وسنته الا من اضله الله عز وجل، اور کوئی مسلمان نہیں مشغول ہوتا علم الجدل علم الکلام کو، نہیں چھوڑتا کتاب و سنت کے علم کو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے. وكان السلف هذه الامه يسير على الكتاب والسنه، اس امت کے جو سلف تھے، جو اچھے گزرے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ تابعین و اتباع التابعین جو ہیں، خصوصی طور پر وہ کتاب و سنت پر ہی چلا کرتے تھے. الى ان عربت الكتب الروميه في عهد المامون، یہاں تک کہ مامون، خلیفہ مامون کے زمانے میں رومی کتابوں کی تعریب کی گئی، یعنی ترجمہ کیا گیا ان کتابوں کا. وجاء علم منطق وعلم الجدل، اس وقت سے امت میں علم منطق علم الجدل کا آغاز ہوا. فحدث الشر فی الامۃ من ذاک التاریخ, اس تاریخ سے اس وقت سے امت میں یہ شر پیدا ہوا. وبنى كثير منهم عقائدهم على علم جدل والمنطق, اور بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں یعنی جو اس مسئلے کو یا اس منہج کو اپناتے تھے ان میں سے, ورنہ تعداد سلف کی جو ہے الحمدللہ وہ اس بہترین زمانے میں ان سے زیادہ تھی. اور ان کا غلبہ تب ہوا جب یہ خلیفہ وقت کو اپنے جال میں پھنسا کر اور اسے یعنی غلط طریقے سے اس منہج کو پیش کر کے جو اعتزال کا منہج ہے اور خلیفہ نے قبول کر لیا اس منہج کو, تب بڑی مصیبت آئی اہل سنت والجماعت پر. اور اس کے باوجود بھی غلبہ اہل سنت والجماعت ہی کا تھا. صبر کرتے تھے, تحمل کرتے تھے, جتنی ظلم و ستم کیے گئے ان کے اوپر, قید کیا گیا, قتل کیا گیا, دھمکایا گیا, دروس تدریس سے روک دیا گیا اور ان کو ہر خیر سے روک دیا گیا, اس کے باوجود بھی وہ صبر کرتے رہے اور معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے, اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کرتے ہوئے کہ حق کو دبایا تو جا سکتا کبھی مٹایا نہیں جا سکتا, اس حقیقت پر اور اس یقین پر وہ قائم تھے. اور اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا الا یہ کہ حق پھر واضح ہو گیا اور پھر سے اہل بدعت کا خاتمہ ہوا اور ان کی تدریل کی گئی, اور ان میں سے بہت صرف سوچ رہ گئی تھی اور بہت کم لوگ رہ گئے تھے سوچ کے حامل, لیکن سبحان اللہ لوگ مر جاتے ہیں, زمانے بدل جاتے ہیں, لیکن فکر باقی رہتی ہے, سوچ باقی رہ جاتی ہے. فکر اور سوچ اور عقائد مرا نہیں کرتے, یاد رکھیں. لوگ مر جاتے ہیں, نئے لوگ آ جاتے ہیں اس فکر کو لے کر. آج بھی دیکھیں اہل منطق اہل کلام آج بھی موجود ہیں, نئے شکل صورت لے کر اور اپنی باتوں سے یہ لوگوں کو باور کرواتے کہ ہم حق پر ہیں اور شریعت کو عقل پر توڑ کر عمل کرو, ہم نئی شریعت چاہتے ہیں, نیا زمانہ ہے, نیا دور ہے اور شریعت بھی اسی دور کے مطابق ہونی چاہیے. عقل یہ کہتی ہے, عقل وہ کہتے, منطق یہ کہتا, منطق وہ کہتا ہے, اور اپنے اس عقلانیت یا عقل پرستی پر قائم ہے نعوذ باللہ, اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. لیکن الحمدللہ اہل سنت جماعت کے علماء سلفی علماء کی دعوت قائم ہے الحمدللہ. ان کا رد کرنا چاہے وہ علمانی ہو, چاہے وہ عقلانی ہو, چاہے وہ شیوعی ہو, یا چاہے وہ اہل بدعت پیسے کوئی بھی ہو, ان سب کے جو بھی یہ جرائم ہیں سب کو کھول کھول کے, ان کے جو غلطیاں ہیں, ان کے جو یہ فساد اور شر و باطل ہے ان کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں, الحق الحمدللہ ظاہر واضح کر دیتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فحدث الشر فی الامت من ذاک التاریخ, یہ شر جو ہے امت میں اس زمانے سے شروع ہو, اس تاریخ شروع ہو. بنا کثیر من عقائدهم علی علم جدل المنطق, اور کئی لوگوں نے اپنے عقیدے کو جو علم جدل المنطق کی بنیاد پر قائم کر دیا ہے یا قائم کر دیا تھا اس زمانے میں. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے لوگ علم سے دور ہوتے گئے اور وحی کے نور سے دور ہوتے گئے, تو علم المنطق علم الجدل علم الکلام جو آہستہ سے بڑھتا گیا, کیونکہ جو اب حق جب اب حق کو چھوڑ دیں گے تو باطل جگہ لے ہی لے گا. یاد رکھیں خالی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, آپ سنت کو چھوڑیں گے تو بدعت لازم آئے گی, جتنی سنت کا آپ چھوڑیں گے بدعت اتنی ہی بڑھتی جائے گی, آپ توحید کو چھوڑیں گے شرک لازم آئے گا, الافواد ایک ساتھ چلتے ہیں ہمیشہ, یاد رکھیں. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کہاں پہ ہیں. منہج سلف نہیں ہے تو اور منہج ہو کے رہے گا, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ منہج خالی ہو آپ, کیونکہ آپ نے شریعت پر عمل کر کے چلنا ہے. چاہے آپ عقلانیت کا مذہب لے لیں, عقل پرستوں کا آپ منہج لے لیں, اہل تصوف کریں, کوئی بھی لے لیں, آپ کو اگر شریعت پہ عمل کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی منہج اپنانا ہی پڑے گا. والله اگر سلف کا منہج نہیں ہے تو کوئی خیر بھی نہیں ہے. جب شریعت کی بات کرتے دین اسلام کی بات کرتے تو دین اسلام کی اساس کتاب اور سنت ہے. کتاب اور سنت کو کس نے سمجھے صحابہ اور سلف سے بہتر؟ کوئی ہے امت میں؟ کوئی ہے کوئی مسلمان کسی دور کا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے یہ ایمان ہے, اس لیے صحابہ کے پیچھے چلتے ہم آگے نہیں چلتے کبھی, اور صحابہ کے پیچھے چلنے میں ہی خیر ہے. اور سلف علماء کی پہچان یہی ہے الحمدللہ ہر زمانے میں ہر دور میں کہ وہ ہم ہمیشہ سلف اور صحابہ کے پیچھے چلتے آگے نہیں نکلتے. منطق الکلام کیا کرتے ہیں؟ جب وحی کے آگے جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں العقل مقدم علی النقل, تو صحابہ اور سلف کی بات کو کیا مانیں گے وہ, اور کہاں پیچھے چلیں گے صحابہ اور سلف کے اقوال کے؟ وہ تو اپنے اقوال کے پیچھے جو ان کو خواہش نفس کے مطابق اس کی پیروی کرتے اور ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور دوسرا جملہ امام بربہ رحمہ اللہ کا والجلوس الی اصحاب الکلام, ایک تو علم الکلام سے منع کرتے ہیں اور اصحاب الکلام سے بھی تحذیر کرتے ہوئے، سختی سے مذمت کرتے ہوئے ان سے بھی خبردار کرتے ہیں. شیخ صاحب حضرت اللہ فرماتے ہیں احذر من تعلم علم الکلام ونظر فیہ. پہلی بات یہ ہے علم الکلام سے خبردار رہنا چاہیے اور اس میں دیکھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور دوری اختیار کرنی چاہیے. لئلا تفتن فیہ وتعجب به، تاکہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے اور تمہیں پسند نہ ہو جائے، کیونکہ یہ باتیں رنگین باتیں ہوتی ہیں اور اٹریکٹیو ہوتی ہیں. جو بھی ان میں نظر دہراتے اور دیکھتا ہے تو دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. شریعت کی پابندی مشکل ہے، شریعت سے باہر جو ہے ہر چیز آپ کو آسان نظر آتی ہے. اسی طرح تصوف کو دیکھ لیں آپ. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اہل تصوف کو کتاب اور سنت کی پابندی مشکل لگی، علم حدیث مشکل لگا، تو چلے گئے میوزک کی طرف اور قوالی کی شکل میں انہوں نے ایک نیا، جو ان کے لیے آسان تھا، ایک نئی شریعت بنا لی اور بدعت ایجاد کر لی ہے. وہ نئی قوالیاں کہاں تھیں؟ میوزک تو حرام ہے، میوزک کو دین کے حصے کیسے بنایا گیا ہے؟ اب طبلہ بجانا اور گانا جو ہے، چاہے وہ نعت کی شکل ہو، چاہے وہ حمد ہو، چاہے کچھ بھی ہو، زیادہ آسان ہے یا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علم حدیث علماء سے حاصل کرنا آسان ہے؟ سبحان اللہ. تو وہ راستہ اپناتے ہیں جو آسان راستہ، اس کو پھر دین بنا دیتے ہیں اور بہت بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں. الغرض جو بھی کتاب اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دیکھتا ہے اور ریپلیسمنٹ کی سوچتا ہے کہ میں ریپلیس کر دوں کتاب اور سنت کو، تو وہ چیز اسے اٹریکٹیو لگتی ہے، اس کو پسند آ جاتی ہے اور نعوذ باللہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں واحذر مجالسۃ علماء الکلام. جب علم الکلام سے خبردار کیا تو علم الکلام کہاں سے آتا ہے؟ کوئی ہوا میں اڑتا تو آپ کو نہیں ملے گا نا. اس کے بھی علماء ہیں، اس کی بھی کتابیں ہیں. کتابوں کو دیکھنا بھی منع ہے، ان کی اور ان کے علماء کی باتیں سننا بھی منع ہے. ہرگز مت بیٹھو ایسے علماء کے ساتھ جو علم منطق و علم کلام کی بات کرتے ہیں. وہ جالس اہل الحدیث و اہل العلم، ٹھیک، ان کو تو چھوڑ دیا تو پھر کہاں بیٹھوں، کس کے ساتھ بیٹھوں؟ اہل حدیث، علماء الحدیث اور اہل العلم، جو سلف علماء و سلف صالحین جو پیروی کرنے والے علماء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو. ولا تجالس علماء الکلام، اور علماء کلام کے ساتھ مت بیٹھو، علم حاصل مت کرو. لئلا یؤثر فیک، تاکہ وہ تمہیں کوئی اثر نہ چھوڑے تمہارے دل میں. ویزہدوک فی علم کتاب و سنہ، اور تمہیں علم کتاب و سنت میں زہد کر کے اسے دور کر دیں گے. یعنی کتاب و سنت کا کیا علم ہے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ اس زمانے میں تو چلو تھا، اب تمدن کا زمانہ ہے، نئے ایجادات آ گئی ہیں، نئے چیلنجز ہیں امت کو، تو ان چیلنجز کو سے نمٹنے کے لیے ہم ایک نئے راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم تولتے عقل پر اور منطق پر، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں اور پھر ہم اس طریقے سے جو باقی امتیں ہیں ان سے سبقت حاصل کر سکتے ہیں اس تمدن کے زمانے میں. سبحان اللہ. کتاب اور سنت کو چھوڑ کر آپ کیا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کامیابی کتاب اور سنت میں نہیں ہے تو اللہ کی قسم کسی چیز میں بھی نہیں ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کتاب اور سنت منہج سلف کے علاوہ کسی اور چیز میں ہو. پھر فرماتے ہیں شیخ صاحب رحمۃ اللہ فمجالسۃ الاشرار تؤثر فی الجلیس. اسے انڈر لائن کر، بڑی پیاری بات ہے. مجالسۃ الاشرار تؤثر فی الجلیس، شر پسند لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے، لازمی اثر ہو کر رہتا ہے. آپ کے دوست کون ہیں، آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ چاہے نہ چاہے ان کے اخلاق، ان کا دین، ان کا منہج آپ لے کر ہی رہتے ہیں. اس کی دلیل ولہذا شبہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلیس الصالح بحامل المسکی. پیاری حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں. حامل المسک کون ہے؟ عطر بیچنے والا. حامل المسک. دوسری طرف نافخ الکیر کون ہے؟ لوہار، جو آگ میں پھونک مارتا ہے اور اپنے جو لوہا ہے اسے گرم کر کے اسے چیزیں بناتا ہے. اب دو طرف کی مثالیں، یعنی کہ لوہار جو ہے وہ غلط ہے یا وہ پیشہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. ایک مثال ہے، بڑی پیار و خوبصورت مثال ہے واللہ، کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھتے اس کا اثر آپ تک کس حد تک پہنچ سکتا ہے، وہ آپ پر کتنی اثر کر سکتا ہے. دو طرف حامل المسک جو ہے، جو عطر بیچتا ہے، اگر وہ آپ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحامل المسک اما ان یحذیک، یعنی یعطیک من مسکہ، یا تو وہ تمہیں اپنے عطر سے کچھ دے گا، وہ اما ان تبتاع منہ، یا آپ اسے خرید لیں گے، یا تو آپ کو تحفے میں دے گا، یا آپ کو عطر لگائے گا، یا آپ خود اسے خریدیں گے. وہ ان تجد منه ریحا طیبہ، اگر یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو، اچھی خوشبو تو آپ لے کر ہی جائیں گے نا، جہاں پر وہ بیٹھے گا عطر کا کام کرتا ہے، تو اسے جسم سے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آتی رہتی ہے نا، سارا دن یہی کام کرتے، تو آپ خوشبو سے محروم نہیں ہو سکتے، اچھی خوشبو سے محروم ہو نہیں سکتے، عطر سے آپ محروم ہو سکتے ہیں، اس کی خوشبو سے محروم نہیں ہو سکتے. یا تو آپ کو خود تحفے میں دے گا، یا آپ خریدیں گے، تیسری آپشن کیا ہے؟ خوشبو لے کر ہی جائیں گے. اور بعض اوقات اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے کہ آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اے مدت جلوس کے عند ہو، جب تک آپ بیٹھے رہتے تو یہ خوشبو آپ کو پہنچتی رہتی. وشب جلیس السوء، اور برے دوست کی، یہ اچھے دوست کی مثال تھی، اجلس الصالح، اچھے دوست یا تو آپ کو اچھائی دے گا، یا آپ اس سے اچھا خود لیں گے، یا کم سے کم اچھا اثر آپ پہ ضرور چھوڑے گا. کیا خوبصورت اخلاق ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے دین ہو، چاہے وہ حسن اخلاق ہو، کوئی بھی خیر ہو، تو خیر آپ اسے لے ہی جائیں گے. اچھا، دوسری طرف اگر برا دوست ہے، وشب جلیس السوء بنافخ الکیر، وہ تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کی، لوہار کی، جو لوہے کا کام کرتا ہے. اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ تمہارے کپڑے کو جلا دے گا، وہ اما ان تجد منہ ریحا خبیثہ، یا اس سے تم بدبو لے کر ہی رہو گے. اگر آپ کا لوہار جو ہے وہ دوست ہے، اس کے پاس جاتے ہو، اس کی دکان میں بیٹھتے ہو، سارے دن کیا کرتا ہے بیچارہ، اسے محنت ہی کرنی ہے، محنت مشقت کرتا ہے، آپ اس کے ورک شاپ میں جاتے ہیں، وہ لگا رہتا ہے آگ پھونکنے میں اور لوہے کا کام کرنے میں، بیٹھے بیٹھے آگ اڑ کے تمہارے کپڑوں کو جلا سکتی ہے کہ نہیں، وہ اس کی گرمی سے بچ سکتے ہو، اچھا کالک سے بچ سکتے ہو، ان سب سے بچ گئے، بدبو سے تو بچ نہیں سکتے ہو نا، دھوئیں سے بچ سکتے ہو کیا؟ وہ تو ہو کے رہے گا وہاں پہ. تو بدبو جو ہے وہ لے کر ہی وہاں سے آپ جائیں گے. یہ مثال ہے دوست کی، جس کو آپ دوست بناتے ہیں، کتنے اثر کرتا ہے آپ پہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم ان کی اصلاح کریں گے، ہم ان کو نصیحت کریں گے، اہل بدعت میں سے ہیں لیکن ہم طلاب علم ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہم ان کو بدلیں گے. سبحان اللہ، بدلتے بدلتے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، وہ خود بدل جاتے ہیں اور ان کا راستہ اپنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور سب سے بڑی مثال دیکھ ابو طالب کو دیکھ لیں آپ، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، سب سے آخری وقت ابو جہل کے دوست سے کہاں لے گئے اسے، برے دوست مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے آپ کو. واللہ عبرتناک واقعہ ہے، ایک طرف سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، دوسری طرف ابو جہل اس کا ساتھی کھڑا ہے. آخری لمحات، آخری وقت، فیصلہ کن مرحلہ ہے، ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے چچا، ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، میرے پاس حجت و رب کی بارگاہ میں تک میں سفارش کر سکوں، اور تو کامیاب ہو جائے، ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. دوسری طرف دیکھتے ہیں ابو جہل کی طرف، ابو جہل کہتے ہیں کیا تو عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ کے مرے گا؟ کہ یعنی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرے گا، کیا کہیں گے لوگ؟ آخری الفاظ ہوتے ہیں ابو طالب کے، علی ملت عبد المطلب، میں مر رہا ہوں عبد المطلب کی ملت پر. عبد المطلب کی ملت کیا تھی؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت کس کی اجازت سے وہاں پہ تھے؟ کون سردار تھا، کون سربراہ تھا قریش کا، کون رکھوالی کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے گھر کی؟ ابو طالب کے سوا کوئی تھا؟ وہی سردار تھا نا، تو شرک کی اجازت کون دیتا تھا، شرک کون کرتا تھا؟ تو ملت عبد المطلب اگر توحید پر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان تھے؟ اگر وہی ملت توحید کی ملت ہوتی تو پھر کیوں آخر وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے قل لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک طرف، اور ملت عبد المطلب دوسری طرف بالکل دور ہیں، الگ الگ ہیں، آخری وقت تھا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہمیشہ کے لیے. بعض لوگوں کی بات ابھی تک بھی سمجھ نہیں آتی، کہتے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیارے چچا ہیں، وہ کبھی کفر پر مر نہیں سکتے، کیوں؟ عقل نہیں مانتی، عقل پرست، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے, اور صحابہ سے تابعین نے, تابعین سے اتباع تابعین نے ایک خوبصورت سلسلہ جو ہے ثقات کا اس کو روایت کیا ہے, اور امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں اسے درج کیا ہے. تو اس حدیث کو انکار کرنے کے لیے آپ کے پاس اس سے زیادہ ثبوت ہونا چاہیے, اور عقل خود بیچاری محتاج اور کمزور ہے. اگر عقل اتنی طاقتور ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کے حوالے کر دیتے, کوئی رسول کوئی نبی نہ بھیجتے, کوئی کتاب نازل نہ کرتے. عقل تو اللہ نے پیدا کی ہے نا ہر بندے کے پاس ہے, تو وہ کافی ہوتی کامیابی کے لیے. لیکن نہیں, واللہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے, اپنی کتابیں نازل فرمائی ہے. یہ دلیل ہے کہ تمہاری عقل کافی نہیں ہے, تمہارے عقل کو کتاب اور سنت کے پیچھے چلنا پڑے گا, نہ کہ آگے نکلنا پڑے گا. اور اس کے بعد اکثر جو مثال دیا کرتا ہوں, ادرہم بن ملجم کو دیکھ لیں, یعنی تابعین میں سے تھا یہ بندہ, سید عمر رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے تھا. وہ کیسے ہلاک و خوارج کے ساتھ جا کے مصر گیا قاری بن کر ان کو تعلیم دینے کے لیے. ماحول جو اپنایا وہ ان خوارج کا ماحول تھا. اسے نصیحت کی کہ اس ماحول کو چھوڑو, نہیں سنا. میں نصیحت کرتا ہوں, میں کو نصیحت کرتے کرتے خود ان کی بات کو صرف مانا ہی نہیں, دل میں ایسی بات بیٹھی کہ سب سے بڑا جرم کر بیٹھا اپنے زمانے کا, سب سے عظیم انسان کا قتل اپنے زمانے کا کس نے کیا ہے؟ سید علی کا قاتل کون ہے؟ کس نے شہید سید علی رضی اللہ عنہ کو, صحابہ اجمعین, اس مجرم نے کیا ہے؟ بری دوستی کا انجام دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اور اسے کئی اور بھی مثالیں ہیں, لیکن عمران بن حطان میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے. اس نے کسی اپنی کزن سے شادی کی جو خواری کی سوچ رکھتی تھی, اسے منع کیا کہ بھائی شادی مت کرو اسے, کہ اتنی شادی کے بعد میری بیوی کو میں سمجھاؤں گا, میں اہل علم میں سے, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. شادی کے بعد خود خارجی بن گئے اور ہلاک ہوئے خارج کے ساتھ. تو اللہ کے لیے اپنے دوست دیکھیں, آپ کے دوست کون ہیں, آپ کی پہچان آپ کے دوست ہیں, یاد رکھیں. اور دوست کا اتنا اثر ہوتا ہے, نعوذ باللہ کفر کی حد تک بھی آپ کو یہ دوستی لے جا سکتے ہیں, نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, وہذا مثل جلیس الصالح وجلیس السوء, یہ مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اچھے برے دوست کی. وعلماء الکلام من جلساء السوء, اور جو علماء کلام ہیں وہ یہ برے دوستوں میں سے. فلا تجلس معهم, ان کے ساتھ مت بیٹھو. فإنهم يفسدون عقیدتك, کیونکہ یہ لوگ تمہارے عقیدے کو فاسد کر دیں گے. ویزہدونك فی کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ تمہیں یعنی تزہید کریں گے, کتاب اور سنت کے علم سے دور کریں گے. اگلا پوائنٹ 117, امام بربھائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وعليك بالآثار وأهل الآثار, اور لازم پکڑو آثار کو اور اہل آثار کو. آثار اس میں احادیث ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور قرآن مجید سب سے پہلے ہے. وأهل الآثار, وأهل آثار جو ہیں وہ اہل علم جو قرآن سنت کی پیروی کرتے ہیں. وإياهم فاسأل, ان سے پوچھو. ومعهم فاجلس, اور ان کے ساتھ بیٹھو. ومنهم فاقتبس, اور انہیں سے لو. اللہ اکبر. جب برے دوستوں سے منع کیا, اب اچھے دوستوں کی باتیں تو کرنی ہے نا, جب برائی سے منع کیا ہے, اہل کلام علم و کلام سے, صحاب و کلام سے منع کیا ہے, ان سے بیٹھنے کے ساتھ بھی منع کیا ہے, تو کہاں جائیں پھر؟ سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ اہل الاثار اور اہل الاثار جو ہیں یہ راستہ اپنا, اہل حدیث محدثین, اہل علم سلف صالحین اور سلف علماء کے ساتھ بیٹھو اور ان سے علم حاصل کرو. شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں, وعلیک بالآثار اے الاحادیث, احادیث مرد احادیث ہیں. وہ الاثار ومعنى عليك الزم, يعني لازم پکڑو. عليك يعني لازم پکڑو. كما في قوله تعالى, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم, اے ایمان والو اپنے نفس کو لازم, يعني نفس کو بچاؤ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 میں, اے الزموها, يعني لازم پکڑو. قوله واياهم فاسأل, ان سے سوال کرو. قال تعالى تلك ارشاده, فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. شفت نحل التمبر 43 من, لا تلك ارشاده, سوال کرو اہل ذکر اہل علم سے اگر تمہیں علم نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کسی مسئلے کے بارے میں, تو آپ علماء سے جڑو اور علماء سے پوچھو, وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, یعنی اہل العلم من اہل کتاب المستقیمین, اہل العلم من هذه امتي هم الذين يسالون, اہل علم جو اہل کتاب میں سے تھے، جو استقامت پر قائم تھے، ان کے زمانے میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل علم موجود تھے جو اہل ایمان تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے بھی اہل علم موجود تھے جو اہل ایمان میں سے تھے، جو نبی کی صحیح پیروی کرنے والے تھے، تحریف سے کام نہیں لیا تورات اور انجیل میں، تو ان کی پیروی اس میں شامل، ان سے سوال کرو، ان کے ساتھ جڑو، اور اس امت میں جو اہل علم ہیں یعنی جو منہج السلف پر قائم ہیں ان سے سوال کرو. ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس، قال الله جل وعلا اللہ تعالیٰ کے ارشاد، واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، اور جب اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھو ان لوگوں کو جو خوض کرتے ہماری آیات میں یعنی ان کو نہیں مانتے، فأعرض عنهم، تو ان سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو، حتى يخوضوا في حديث غيره، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کو نہ اپنا لیں اور اس کو نہ چھوڑ دیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد کر آنے کے بعد قوم ظالمین کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو. یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس حکام نہیں کرنے والے تھے، نہ اہل ظلم کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے، امت کو خبردار یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر نبی کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے تو امت کے لیے بھی باب اولا یہ چیز جائز نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 68. وقال سبحانه اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، ان اذا سمعتم آیات لا یکفروا بها، کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزؤ بها، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتى يخوضوا في حديث غيره، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، انکم اذا مثلهم، تب تو تم انہی جیسے ہو. آخری آیہ سورۃ النساء نمبر 140. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذا جالستموہم فانکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو حقیقت یہ ہے کہ تم انہی جیسے ہو. فلیحذر الانسان من مجالسۃ اہل الشر وعلماء الضلال، تو انسان کو خبردار رہنا چاہیے اور دور اختیار کرنی چاہیے اہل شر کے ساتھ بیٹھنے سے، اور جو گمراہ علماء، گمراہ کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے دور اختیار کرنی چاہیے. وَلْيُلَازِمْ مُجَالَسَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَهْلِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ، اور اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو لازم پکڑے، وہ اہل علم جو صحیح عقیدے والے ہیں، وہ اہل المنہج السلیم، اور صحیح منہج والے ہیں، یجالسهم، واستفید منهم، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے استفادہ حاصل کرے. برے لوگوں سے بچنا ہے، اہل بدعت سے بچنا ہے، اور اہل سنت کے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان سے علم حاصل کرنا ہے. اگر اہل حق کو چھوڑ دیا گیا اور باطل کا راستہ اختیار دیا گیا، تب تو ایسے شخص کا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے کتاب اور سنت سے اور منہج السلف سے. منہج السلف کو اپنانا ہے، اور جو بھی منہج باطل ہیں، وہ جو بھی اہل باطل ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں، ان سے دور اختیار کرنی ہے. آج کے درس کا یہ خلاصہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.